السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، اس وقت عالمی جو صورت حال ہے، جو عالمی منظر نامہ ہے، وہ ہم سب اس سے واقف ہیں کہ تقریباً 21 ماہ کا عرصہ اب گزر چکا ہے، یعنی 7 اکتوبر 2023 سے یہ 21 ماہ کم و بیش بنتے ہیں کہ جس میں اہل فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ وہ توڑے گئے. اور اس وقت کی صورت یہ ہے، ظلم کی انتہا یہ ہے، صفاقی کی انتہا یہ ہے کہ بھوک سے ستائے ہوئے، قطار میں کھڑے ہوئے معصوم لوگوں پر، عورتوں پر، بچوں پر، نوجوانوں پر، وہ جو بھوک کی وجہ سے قطار میں کھڑے ہونے پر مجبور ہیں، غذائی قلت کا شکار ہیں، ان پر اب بمباری ہے کہ جو کی جا رہی ہے. یہ ظلم کی انتہا اور صفاقیت ہے. اور اس سے بڑھ کر جو افسوسناک صورتحال ہے وہ یہ کہ 57-58 اسلامی ممالک، انہیں سانپ سونگا ہوا ہے اور جرم ضعیفی میں اس وقت وہ مبتلا ہیں. دینی اور ایمانی غیرت کا جنازہ ہے کہ جو کہ نکل چکا ہے. اور یہ تمام اسلامی ممالک، کسے باشد کوئی بھی ہو، صرف جو ہے وہ اپنے ملکی مفادات ان کو پیش نظر ہیں، اور بلکہ دشمن ممالک پر کہ جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں اپنے غزہ کے مسلمانوں پر، ان سے باقاعدہ تجارتی تعلقات ہیں کہ جو کہ قائم کیے جا رہے ہیں، اور ایگریمنٹس ہیں کہ جو کہ سائن کیے جا رہے ہیں، اور صرف اپنے ملک کی مفادات پیش نظر رکھے ہوئے ہیں. یہ بالکل وہی مثال ہے کہ جس نے بڑی اچھی مثال دی، بالکل صحیح بیٹھتی ہے، کہ جس طرح سے مرغیوں کا دڑبہ ہوتا ہے اور جو گوشت فروشت ہے مرغیوں کا، وہ اس میں سے ایک مرغی نکالتا ہے اور اسے ذبح کر دیتا ہے، اور بقیہ مرغیاں وہ سکون کا سانس لے رہی ہوتی ہیں کہ ہم بچ گئے. لیکن یہ جو بچاؤ ہے یہ کب تک ہے؟ وہ بھی بالآخر، یعنی جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. برحال یہ ہے کہ یہ اس وقت پورے اسلامی ممالک کی صورتحال، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک اور افسوسناک صورتحال امت مسلمہ کی اس وقت یہ کیفیت، اور خاص طور پر مملکت خداداد پاکستان، اس میں شریعت اسلامی سے جو کھلواڑ جو کہ کافی عرصے سے جاری ہے، لیکن بالکل حال ہی میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ بھی ہوا ہے، شاید یقیناً آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، کہ سوشل میڈیا پر توہین رسالت اور مقدسات کے کیس میں ایک عدالت کا جو ہے وہ فیصلہ آیا. اصل میں یہ معاملہ کیا ہے کہ بڑے عرصے سے یہ بلاس فہمی کا معاملہ چل رہا تھا، اور اس پہ کافی انویسٹیگیشن ہے کہ جو کہ ہو رہی تھی، اور اس پر پھر 700 سے زائد ملزمان کو ایف آئی اے نے، پی ٹی اے نے، اسی طرح قرآن بورڈ اور چند افراد کی بڑی انتہا کوششوں سے، کاوشوں سے، یہ رنگے ہاتھوں ارتکاب کرتے ہوئے یہ بلاس فہمی کہ یہ 700 سے زائد جو بھی مجرمان ہیں، ملزمان ہیں، ان کو پکڑا گیا. اور جیسے ان کو پکڑا گیا تو سیکولر اور لبرل جو بھی طبقہ ہے، اس نے جو ہے وہ واویلہ کرنا شروع کیا اور گرفتاری کو ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج کیا. باقی عدالت کی 20 دن کی کارروائی ہے کہ جو کہ اس پر ہوتی ہے, اور صرف جو چیلنج کرنے والے یہ سیکولر اور لبرل طبقہ ہے ان کو, ان کے وکلاء کو جو ہے وہ سنا جاتا ہے, اور دوسری طرف کے وکلاء کے دلائل ابھی وہ دیے جا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو زبردستی عدالت کی طرف سے روک کر اور معاملے کی جو مزید تفتیش ہے اس کے لیے ایک کمیشن بنانے کا عدالت جو وہ حکم جاری کرتی ہے. اور اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ملزمان کو ضمانت حاصل کرنے کا ایک موقع ہے کہ جو کہ فراہم کر دیا گیا. بہرحال محسوس ایسا ہوتا ہے کہ پس پردہ توہین رسالت کا جو قانون ہے, بڑا اہم قانون, یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے, 295C یہ قانون ہے, اسے ختم کرنے کی ایک مضمون سازش ہے کہ جو کہ پس پردہ وہ کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جرم ضعیفی کی ایک اور کیفیت ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہی کہ ابراہم اکارڈ اس کو قبول کر کے اصل میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ایک کوشش ہے کہ جو کہ کرائے جا رہے ہیں, اور یہ ہے کہ بڑا زور ہے کہ جو کہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے وہ ڈالا جا رہا ہے کہ جس طرح سے بعض دیگر عرب ممالک نے ابراہم اکارڈ کو تسلیم کیا اور اسرائیل کی گود میں جا کے بیٹھ گئے, تو یہی صورتحال اب پاکستان میں یہ چہ مغوئیاں آپ کے علم میں ہیں کہ بعض حکومتی جو عہدیداران ہیں ان کی طرف سے بھی اب اسرائیل کو قبول کرنے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ جملے ہیں کہ جو کہ سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر وہ آنا شروع ہو گئے. اسی کے ساتھ ساتھ مزید ایک جو شیڈ ہے جرم ضعیفی کا, خاص طور پر مملکت خداداد پاکستان کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے بلوچستان کی, وہ ہم سب کو پتہ ہے کتنی انارکی ہے, حکومت اور جو بھی صاحبان اقتدار ہیں کوئی دلچسپی ان مسائل کو حل کرنے میں وہ نظر نہیں آتی, سیریسنس نظر نہیں آتی, ایک دوسرے ہی کے دست و گریباں ہیں, ایک دوسرے ہی کے جانے ہیں کہ جو کہ لی جا رہے ہیں, یعنی جن سے قتال جو وہ کیا جانا تھا دشمنان اسلام سے, جب ان سے قتال نہیں ہو رہا تو پھر اب اپنے لوگوں سے ہی قتال ہے کہ جو کہ شروع ہو گیا. اور بہرحال یہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ چاہے کے پی کے کا معاملہ ہو چاہے بلوچستان کا معاملہ ہو, تو اس وقت یہ اندرونی جو خلفشار ہے اور انتشار ہے یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے, اور اس پوری صورتحال کو دیکھ کر چاہے وہ عالمی منظرنامہ ہو چاہے اس مملکت خداداد پاکستان کے حالات ہوں, الطاف حسین حالی مرحوم کا وہ مرثیہ بھی یاد آتا ہے کہ جو انہوں نے اپنے زمانے میں اس وقت کے حالات کو دیکھ کے کہا تھا کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے, اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے, مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد, دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے, اور اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغرا تھا. تو بہرحال اس وقت کی جو اہم ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ پوری امت مسلمہ اس کے درمیان ایک باہمی اتفاق اور اتحاد کی فضا ہے کہ جو کہ قائم ہے, اور پوری امت کے اتحاد کی جو ہے وہ ہم سب فکر کریں, اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کسے باشد کوئی بھی ہو, اور یہ اتحاد امت مسلمہ کا نہ صرف امت مسلمہ کے لیے بلکہ پاکستان کی سالمیت, اس کی خوشحالی اور اس کے استحکام کا بھی پھر یہ ضامن ہوگا. اور اسی اعتبار سے الحمدللہ جیسے ابھی ہمارے بھائی نے اعلان بھی کیا ہے کہ تنظیم اسلامی کے تحت 1 اگست سے اور 22 اگست تک یہ 3 ہفتوں پر مشتمل ایک ملک گیر مہم کا آغاز وہ ہو چکا ہے الحمدللہ, اور اس کا عنوان بھی یہی قائم کیا گیا ہے اتحاد امت اور پاکستان کی سالمیت. اور اس پورے مہم میں انشاءاللہ, ویسے بھی آپ کے علم میں ہے کہ وقتاً فوقتاً تنظیم اسلامی کی طرف سے ملک گیر مہمات وہ کی جاتی ہیں سالانہ بنیادوں پر بھی, اسی طرح سے آگاہی معروفات اور منکرات مہمات بھی ہیں کہ جو کہ وقتاً فوقتاً وہ کی جاتے رہے ہیں, سود کی حرمت کے حوالے سے, اسی طرح سے انسداد فحاشی کے حوالے سے, انسداد سود کے حوالے سے, اور دیگر بھی کچھ معروفات کے حوالے سے یہ مہمات وہ جاری رہتی ہیں. تو بہرحال یہ اس وقت کی جو ضرورت ہے اتحاد امت کی اور خاص طور پر پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے, ہم انشاءاللہ علماء کرام سے بھی دست بستہ ان کے پاس بھی جا کے یہ گزارش کریں گے کہ ان کے پاس ممبر و محراب موجود ہے, عوام ہے کہ جو کہ بہت بڑا طبقہ ان کو سننے آتے ہیں, اور یہ ہے کہ وہ انبیاء کے وارث بھی ہیں, تو اس اعتبار سے اس وقت کی ضرورت ہے کہ وہ امت مسلمہ میں، عوام الناس میں یہ بیداری جو ہے وہ پیدا کریں کہ اس وقت اتحاد امت جو ہے وہ درکار ہے، افتراقی امت سے بچا جائے، اختلافات سے جو ہے وہ بچا جائے، اور پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے جو بھی اقدامات ہیں اس کی طرف توجہ دلایا جائے۔ اسی طرح سے ہم حکمرانوں کے پاس بھی جائیں گے، چاہے وہ ایم پی ایز ہوں، ایم این ایز ہوں، لہٰذا یہ ہے کہ ان سے بھی دس بس گزارش کریں گے کہ بھائی جو رتبہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو منصب دیا ہے، لہٰذا یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال وہ ہو، اس کا حق ہے کہ جو کہ تم ادا کرو، اور اس موضوع کے حوالے سے کچھ پارلیمنٹ میں اور جو بھی تمہاری استطاعت ہے اس کے مطابق جو حق بات جو ہے وہ کہو۔ اور اسی طرح سے ساتھ ساتھ عوام الناس میں بھی یہ ایک اویئرنیس ہے، ایک بیداری ہے کہ جو کہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ سارے اختلافات اس وقت چاہے وہ کسی بھی نوعیت کے ہوں ہمیں بھلا کر اور اتحاد کی بات کرنی چاہیے، اور پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے جو بھی خطرات ہیں اس کو اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں واقعتاً کوئی ایک لاعمل وہ پوری امت کو اور پاکستان کو دینے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اسی نوعیت کے اعتبار سے انشاءاللہ آج ایک نشست ہوگی اور دو مزید نشستیں ہیں کہ جو کہ انشاءاللہ ہمیں ملیں گی، لہٰذا اسی موضوع کے حوالے سے جیسے کہ اگلا جو بھی موضوع ہے، کیونکہ 14 اگست بھی ہے اگلی جمعرات کو، تو اسی مناسبت سے ہم پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے بات کریں گے، اور آج جیسے کہ ابھی موضوع کا اعلان ہوا ہے وحدت امت، ضرورت، اہمیت اور ذرائع، انشاءاللہ بہت ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے اس موضوع کے تحت رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اتحاد امت کے حوالے سے ہم چند باتیں سمجھیں گے۔ دیکھیے اتحاد امت کی جو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، اس مہم کے دوران بھی کریں گے، ویسے بھی کرتے رہتے ہیں، یہ ایک اتحاد جو اس وقت پورے عالمی سطح پر ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ایک دشمن کا اتحاد ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، یہ جو کفر ہے یہ بالکل ایک وحدت ہے کہ جو کہ اس وقت بن گئی ہے، اور پورے عالمی منظر نامے میں اس وقت آپ دیکھیں تو ایک ٹرائیکا ہے ہمارے ایک دشمن کا کہ جو کہ بنا ہوا ہے، یعنی ایک تثلیث ہے کہ جو کہ ہمیں نظر آتی ہے، یہ امریکہ، اسرائیل اور ہمارے بالکل پہلو میں بیٹھا ہوا یہ ہندوستان، یہ تینوں کا ایک ٹرائیکا ہے کہ جو کہ اس وقت بالکل متحد ہے مسلمانوں کو اور خاص طور پر پاکستان کو ختم کرنے کے حوالے سے۔ تو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ اس الکفر ملت واحدہ کے مقابلے میں ایک اتحاد امت ہے کہ جس کی ضرورت ہے امت مسلمہ کی، اور بہرحال یہ ہے کہ اسی حوالے سے انشاءاللہ یہ گزارشات ہیں کہ جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے احادیث مبارکہ میں جو اتحاد امت کا سبق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے ان میں سے چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھنا ہوں۔ پہلی روایت ہے بخاری شریف کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان آپس میں محبت، رحم دلی اور نرمی برتنے میں ایک جسم واحد کے معنی ہیں۔ یہ مشہور و معروف روایات ہیں، ہمارے ذہنوں میں ہوں گی صرف تذکیر اور یاد دہانے کے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ مسلمان آپس میں محبت، رحم دلی اور نرمی برتنے میں ایک جسم واحد کے معنی ہیں۔ اور آپ نے وضاحت کی کہ جب ایک عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے انسانی جسم میں تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور بے چین رہتا ہے، یعنی اگر اس کے آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم سکون میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس آنکھ کی تکلیف کو پورا جسم جب وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح سر میں تکلیف ہے تو پورا جسم اس کے کیفیت کو جب وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے جسد واحد کی تمثیل ہے کہ جو کہ امت مسلمہ کے اتحاد کے حوالے سے وہ ہمیں ارشاد فرمائے۔ اسی طرح ایک اور بخاری شریف کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ جو مومن ہے وہ دوسرے مومن کے لیے ایک بنیان، ایک عمارت کے مانند ہے۔ جس طرح سے ایک دیوار کی مضبوطی کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو بلاک سے بنتی ہے، تو ہر بلاک جو ہے وہ کیا کرتا ہے، دوسرے بلاک کو تقویت دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للمؤمن کالبنیان، کہ مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کے معنی ہے، یا شدو بعضہ بعضا، کہ ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت اور قوت ہے کہ جو کہ فراہم کرتا ہے، ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے مل کر دوسرے کو قوت دیتی ہے۔ اسی طرح سے مسلمان بھی کیا ہیں، وہ ایک بنیان کی مانند ہے، ایک عمارت کی مانند ہے۔ اور پھر آپ نے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کیا، آپ نے دونوں انگلیوں کو اس طرح سے جوڑ کے فرمایا کہ مسلمانوں کو اس طرح سے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ تو یہ دو روایات ہیں کہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات رکھے ہیں وحدت امت، اتحاد امت کے حوالے سے۔ اسی طرح قرآن مجید میں آپ دیکھیں یعنی بارہا جگہ اتحاد امت کی ہمیں بات ملتی ہے مختلف طرح، یعنی سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں بہت ہی مشہور و معروف وہ آیت ہے، آپ کے ذہنوں میں فوراً آ جائے گی، کیا فرمایا جا رہا ہے رب کائنات کی طرف سے کہ انما المؤمنون اخوا، کہ تمام اہل ایمان کسے باشد کہیں بھی ہوں، چاہے وہ چین میں بیٹھا ہو، امریکہ میں بیٹھا ہو، پاکستان میں بیٹھا ہو، جہاں کہیں بیٹھا ہو، تو یہ تمام اہل ایمان آپس میں کیا ہیں، وہ بھائی بھائی ہیں، ایک برادری ہے، لہٰذا یہ ہے کہ یہ امت ایک وحدت ہے آپس میں، یہ ایک برادری کی معنی، اور یہ وہ امت ہے امت مسلمہ، ذہن میں رکھیں کہ جس نے دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک اللہ کی اطاعت پر جمع ہونے کی دعوت ہے کہ جو کہ دی، اور اس کی بنیادیں کیا تھیں، سورہ حجرات ہی کی آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور یہ پوری امت کو ہم بتا رہے ہیں کہ بھئی اللہ کی اطاعت میں جمع ہونے کے لیے تمہیں یہ دو بنیادیں خود قرآن فراہم کرتا ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں فرمایا گیا کہ یا ایوہ الناس، پوری انسانیت سے خطاب ہے، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثا، بے شک ہم نے تمہیں تخلیق کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، تو یہاں دو بنیادوں کا تذکرہ آ گیا، پوری انسانیت ایک گلوبل ولیج بن جائے، آج تو گلوبل ولیج کی طرف انسانیت جو ہے وہ جا رہی ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بنیادیں کون فراہم کر رہا ہے، کیا یہ مال جو ہے وہ ایک دوسرے کو قریب کر سکتا ہے، کیا یہ اقتدار جو ہے وہ ایک دوسرے کو قریب کر سکتا ہے، کون سی بنیاد ہے کہ جو مجھے بتائیں کہ جو انسانوں کو آپس میں جوڑ سکتی ہے، آج تو نفرت ہی نفرت ہے، یعنی الیکٹرانک میڈیا نے فاصلے تو کم کر دیے لیکن آپس میں جو بھی محبتیں ہیں، قربتیں، وہ بالکل ختم ہیں، نفرتیں نفرت ہیں، تو وہ بنیادیں کیا ہیں کہ جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے جوڑ دے، فرمایا انا خلقناکم، ہم تمہارے خالق ہیں، یعنی تمام انسانیت اس کا خالق کون ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالی، من ذکر و انثا، اور تم سب کے والد کون ہیں، پوری انسانیت کے والد وہ آدم علیہ السلام ہیں اور اما حوا سلام علیہ ہیں، تو یہ دو بنیادیں ہیں کہ جو کہ ہم نے انسانیت کو دی ہیں، اس دین اسلام نے دی ہیں، ہم ان کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں، اور یہ جو قبائل میں اور شعوب میں جو بھی تقسیم ہے، یہ تو تعارف کے لیے تھی، کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا آگے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے یہ شعوب اور قبائل میں جو تمہیں تقسیم کیا ہے، یہ تھوڑی فخر کے لیے تھوڑی کیا ہے کہ کوئی سید ہے تو وہ اعلیٰ ہو گیا اور کوئی دوسری ذات کا ہے تو وہ نیچے ہو گیا، برہمن شودر کی تقسیم کے جو کہ ہندوؤں کے ہیں تم بھی اس کو اختیار کر لو، نہیں، اس طرح نہیں، یہ تو تعارف کے لیے، تو بہرحال یہ ہے کہ اگر تمہیں واقعتاً عزت درکار ہے تو وہ عزت کا معیار کیا ہے دین اسلام میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے وہ تم میں سب سے زیادہ مقرر ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ قرآن مجید بھی ہمیں وحدت کی بنیادیں ہیں کہ جو کہ فراہم کرتا ہے، اس کی ترغیب دیتا ہے، اسی طرح سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 کا آپ مطالعہ کریں، بالکل آخری آیت ہے سورہ آل عمران، جس میں بڑی اہم ہدایت اہل ایمان کو دی جا رہی ہے، اور اس میں اتحاد امت کی بات بھی ہمیں نظر آتی ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والوں، ایمان کے دعوے داروں، صبر کرو اور صبر کے مقابلے میں بازی لے جاؤ، یعنی ایک صبر دشمن بھی کر رہا ہے، وہ بھی اپنی جان کھپا رہا ہے، مال لگا رہا ہے، لیکن فی سبیل طاغوت کر رہا ہے، پلے کچھ نہیں آیا گیا اس، لیکن تم تو فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے یہ سارے کام کرو گے، لہٰذا تمہیں تو اجر بھی ہے کہ جس کا وعدہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا کفار کے مقابلے میں صبر میں تمہیں آگے نکلنا ہے، وصابروا، اور کیا فرمایا کہ ورابطوا، اور آپس میں مربوط رہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تاکہ تم فلاح پاؤ، تو اتحاد امت کا درس ہے کہ جو کہ دیا، مربوط ہونے کا درس دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور جس نے کی ترجمانی جو ہے وہ علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں کی نا، کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، یعنی یہ جو موج ہے، یہ طوفان جو دریا میں سمندر میں اٹھتے ہیں، تو لہٰذا یہ موج کے اندر یہ قوت کیوں ہے، کیونکہ وہ دریا کے اندر ہے، سمندر کے اندر، تو بڑے بڑے جو ہے وہ جہاز آسمان سے باتیں کرتے تھے، ان کو تاہو بالا کر دیتے، لیکن یہ قوت موج کے اندر کب آئی ہے، کہ جبکہ وہ سمندر کے اندر، لیکن یہ ہے کہ اگر بیرون دریا یہ موج آ جائے تو پھر تو وہ پانی بن کے بکھر جاتا ہے، پھر اس کی قوت ہے کہ جو کہ ختم ہو جاتا ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ موج کے اندر قوت کب ہے، کہ جب وہ اجتماعیت کے ساتھ سمندر میں بولے، لہذا فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، اور موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو یہ اقبال کا بھی یہ میسج ہے کہ جو قرآن کی انہی آیات کی ترجمانی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ تو کچھ احادیث مبارکہ سے اور قرآن مجید کی آیات سے بہت اختصار کے ساتھ. انشاءاللہ آپ کو کچھ مواد بھی ہے کہ جو کہ مل جائے گا اس موضوع پر, انشاءاللہ اسے بھی آپ مطالعہ کریں, آگے پھیلائیں. یہ اس وقت کی ضرورت ہے, اپنی اپنی حیثیت میں ہمیں اس مہم کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ اتحاد امت کے حوالے سے یہ میسج ہے کہ جو کہ ہم سب کے لیے بھی ہے اور ہمیں اس کو آگے بھی پھیلانا ہے. اب دیکھیں اتحاد امت کی ضد کیا ہے, اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اتحاد امت کی جو ضد ہے وہ افتراق امت ہے. افتراق کہتے ہیں جدائی کو, فاصلے کو, اختلافات. اور اس حوالے سے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ دارالعلوم کورنگی کے بانی, مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ ان کے والد محترم, ان کی بڑی مارکت العرا کتاب ہے وحدت امت ہی کے نام سے, وحدت امت. اور اس میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ جو مسالک کے جو اختلافات ہیں, یعنی خاص طور پر جو چار بڑے امام ہیں, فقہا ہیں, ان کے درمیان جو اختلاف کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے دیکھیں کتنی قیمتی بات وہ ارشاد فرماتے ہیں. وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ جو آرا کا اختلاف ہے, مسالک کے اندر جو اختلاف کا معاملہ ہے, نہ یہ وحدت اسلامی کے منافی ہے اور نہ کوئی مضر شے ہے, کوئی نقصان دہ شے ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں یہ تو اختلاف آرا کا یہ فطری ہے اور طبعی امر ہے. لیکن یہ نقصان دہ کب تک جو ہے وہ ہو, یعنی نہیں ہے, جب تک کہ یہ اختلاف رائے حدود میں رہے. لیکن اگر یہ حدود سے تجاوز کرے گا, اور یہ ہے کہ چند فروحی اختلافات کو کہ جو اصل نہیں ہے, اصل اصول میں تو سب متفق ہیں, لیکن فروحی اختلافات کو اگر دین منا لیا جائے تو پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے, جو کہ اس وقت امت مسلمہ جس کیفیت سے دوچار ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے, کس طرح سے الیکٹرانک میڈیا پر یعنی مذہبی طبقات کو لا کے اور کس طرح سے اینکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ان کے درمیان فساد پیدا کیا جائے, ان کے اندر غصہ پیدا کیا جائے, ایسے ایسے کراس ٹاکس جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. اور یہ ہے کہ مقصد ان کا کیا ہوتا ہے, چینلز کا ریٹنگ حاصل کرنا. یہ چونچیں لڑیں گی مذہبی طبقات کے درمیان اور یہ لڑیں گے تو لہٰذا یہ ہے کہ ویورز میں جو ہے وہ تعداد میں ہماری اضافہ ہو جائے گا, ریٹنگ میں اضافہ ہو جائے گا, بس یہ مقصد ہے. اور اس سے کمائی یعنی مونیٹائزیشن ہے کہ جو کہ وہ ہو رہی ہوتی ہے, اور ساری کمائی ہے کہ جو کہ بینک میں جا رہی ہوتی ہے. تو بھائی یہ افتراق امت کے حوالے سے تو ہمارے فقہا کے درمیان کتنی خوبصورت باتیں ہیں کہ جو کہ عوام الناس کو پتہ ہی نہیں. یعنی ایک جو یعنی فقی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک محنت کر کے رائے قائم کی, میں صحیح ہوں, لیکن میری غلطی کا احتمال موجود ہے اور دوسرے کی صحیح ہونے کا احتمال بھی موجود ہے. یعنی اتنا جو ہے وہ حسن ہے فقہا کے درمیان. لیکن یہ ہے کہ جب یہ اختلافات جو عارضی نوعیت اور بہت ہی فروئی نوعیت ہیں جب وہ عوام الناس میں شرائط کرتے ہیں تو وہ پھر کفر کے فتوے ہیں کہ جو کہ لگائے جا رہے ہوتے ہیں. تو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ کی میں نے جو تحریر جو وحدت امت اس کا حوالہ دیا, اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ آرا کا جو اختلاف ہے مسلکی, نہ یہ وحدت اسلامی کے منافی, نہ کوئی یہ مضر شہ نقصان دہ شہ, جب تک کہ یہ حدود کے دائرے میں رہے. اور بہرحال یہ ہے کہ جب یہ اختلافات اور افتراق امت میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ امت جو ہے وہ اپنے مقصد سے ہٹ کر جو ہے وہ اپنی منزل جو ہے وہ کھوٹی کر لیتی ہے. جس مقصد کا تعین کیا تھا وہ مقصد ہی ہے کہ جو کہ پھر بھلا دیا جاتا ہے, اور پھر جب مقصد بھلا دیا جائے تو ڈی ٹریک ہوتی ہے امت, اور یہ کہ اپنی منزل بھی کھوٹی کرتی ہے. اور یہ اختلافات چاہے وہ رنگ کی بنیاد پر ہوں, چاہے نسل کی بنیاد پر ہوں, مسلک کی بنیادوں پر ہوں, اللہ تعالیٰ اس افتراق سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور اقبال نے اسی مناسبت سے یہ بات کہی تھی کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ یعنی اب تم اپنا جو بھی معیار ہے صرف رنگ و نسل اور مسلک کی بنیادوں پر جو ہے وہ من دیگری تو دیگرے والی کیفیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی کہ میں اور ہوں اور تم اور ہو. او بھائی سب متحد ہو, قرآن سب کا ایک ہے, اللہ سب کا ایک ہے, رسول سب کا ایک. لہٰذا یہ رنگ و نسل کو تو کچلا ہے دین اسلام. انشاءاللہ وہ بات ہے کہ جو کہ آگے وہ آ جائے گی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اتحاد امت کے مقابلے میں افتراق امت, یہ دونوں اصطلاحات ہیں کہ جو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہیں اور دوسروں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں متحد ہونا ہے امت کو اور افتراق سے اور اختلاف سے جو ہے وہ بچنا ہے. اب اگلا موضوع یہ ہے کہ یہ اتحاد امت اس کا ذریعہ کیا ہو، یہ ذرائع کیا ہو، یعنی ہم نے اس وقت کی ضرورت کو ہم نے سمجھ لیا، عبادت امت اس وقت کی ضرورت ہے، حالات ہمارے سامنے آ گئے، اسی طرح سے ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھ لیا قرآن و حدیث کی روشنی میں. اب سوال یہ ہے کہ اس کے ذرائع کیا ہیں. دیکھیں خود قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے، میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 بھی آپ کے سامنے ابتدان جو ہے وہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدت امت اتحاد امت کا ایک ذریعہ ہمیں بتاتا ہے، وہ کیا ہے، یہ خود قرآن مجید. اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دیکھو تم سب کے سب مل کر اس قرآن سے چمٹ جاؤ. قرآن سے چمٹنے سے مراد کیا ہے، قرآن کے حقوق جو ہے وہ ادا کرو، اس کے جو حق ہیں تم پر، اس پر ایمان لانا، اس کی روزانہ جو ہے وہ تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کے احکامات کو پھیلانا، اس کی تنفیذ، یہ تمہارے کانوں پر یہ فرائض ہے، یہ اس قرآن کے حقوق ہیں کہ جو کہ تمہیں ہر مسلمان کو ادا کرے. تو بہرحال یہ ہے کہ تم سب کے سب اس اللہ کی رسی، اب دیکھیں یہاں اللہ کی رسی کی بات آئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں، اور جس کی وضاحت ترمذی شریف کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی رسی کیا ہے، آپ نے فرمایا وہ حبل اللہ المتین، یہ قرآن یہ اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا ہے کہ جو کہ ہمیں تھامنا ہے، جو کہ لٹکا ہوا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اس کو تھامیں گے تو اتحاد امت ہوگا، ورنہ افتراق ہی افتراق. اور 1400 سال پہلے یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی روایت میں فرما کے چلے گئے، یعنی وہ نبازی ہے کہ جو کہ آج امت کی جو بئی خواہ ہیں وہ کر رہے ہیں، وہی نبازی کہ جو کہ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے فرمائی. یعنی اب اس امت یا قوموں کے عروج و زوال کو منسلک کر دیا گیا کس کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ. یعنی قرآن کو تھامو گے اتحاد تمہارے درمیان آئے گا ہوگا، اور کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. قرآن کو چھوڑو گے تو لہٰذا یہ ہے کہ تمہارا روب اور دبدبا ختم ہو جائے گا، تمہاری ہوا ہے کہ جو کہ اکھڑ جائے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما و یدع بهذا، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کو تھامنے کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائیں گے، اور اسی قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذل و خوار کر دیں گے. تو کیا خیال ہے، کیا اب بھی ہمیں اپنی رسوائی اور اپنی پسپائی اور نہ 3 میں نہ 13 میں جو اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی صورتحال ہے، کیا ابھی بھی ہمیں اپنی رسوائی کی وجہ سمجھ میں نہیں آئے گی؟ وہ ہے قرآن کو ترک کر دے. جسے اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ میں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو. تو لہٰذا یہ قرآن تمہیں جوڑے گا، یہ اتحاد امت کا وہ اعلیٰ ہے، وہ ذریعہ ہے، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. اور اس حوالے سے تو قرآن سے جڑنے کے جو فوائد اسی آیت نمبر 103 میں سورہ آل عمران میں آگے جا کے مزید وہ بیان ہوئے ہیں کہ ان کنتم اس کنتم عادان فالف بین قلوبکم، ماضی سے عبرت دلائے جاتے کہ تم دیکھو ایک زمانہ وہ تھا کہ جب یہ قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا، اس کی نزول سے پہلے تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. فالف بین قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر، اور وہ الفت کیسے پیدا ہوئی، یہ قرآن آیا ہے، اس نے ایک بڑا یعنی مقصد ہے کہ جو کہ پوری انسانیت کو دیا. تو لہٰذا وہ مقصد میں سب جڑ گئے، ہم مقصد ہو گئے تو آپس میں محبت قائم ہو گئی، ورنہ اور کون سی بنیاد کہ جو آپس میں محبت قائم کر سکے. اور یہی بات ہے کہ جو سورہ انفال کے آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وہ اللہ ہے کہ جنہوں نے ان کے درمیان ان کے قلوب میں الفت اور محبت پیدا کر دی. اور اللہ کے رسول سے فرمایا گیا کہ ولو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت من فی قلوب بین قلوب، یعنی اے نبی اگر آپ ان کے درمیان الفت پیدا کرنا چاہتے اور سب تمام زمین کے ساز و سامان اس الفت پیدا کرنے کے حوالے سے خرچ کر دیتے تو ما الفت بین قلوب، تو آپ ان کے درمیان اہل ایمان کے درمیان الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے. ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ ہے کہ جس نے ان کے درمیان الفت پیدا کر دی. اور وہ سبب کیا بنا، وہ قرآن حکیم بنا. فاسبات بنعمتی اخوانا، تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، شیر و شکر ہو گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. اور یہ قرآن ہی ہے کہ جس نے جہنم کی آگ میں گرنے سے ہمیں بچا لیا. اللہ فرما رہا کہ تم تو جہنم کے گھڑے کے کنارے پر تھے، گرا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرما دی. اور یہ قرآن ہی ہے کہ جو کہ ہدایت کا سر چشمہ بن کر آیا، ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے زندگی کے کوئی بھی گوشہ آپ اٹھا لیں، قرآن مجید میں اس کے لیے رہنمائی ہے کہ جو کہ ملتی ہے، ہدایت کا سامان ہے، دی گائیڈنس ہے. لہٰذا یہ قرآن سے جڑیں گے تو یہ فوائد ہیں کہ جو کہ ہمیں حاصل ہوں گے، ورنہ پھر اختلاف ہی اختلاف ہے. قرآن کو چھوڑیں گے تو پھر اتحاد امت کو بھول جائیں، پھر تو افتراق ہے، پھر تو اختلاف ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ بڑے بڑے سوچنے والوں نے کہا. یعنی دیوبند میں ایک بہت بڑا نام، کئی دفعہ اس کا تذکرہ آتا ہے اس کورٹ کا، اور یہ کورٹ کس کی ہے؟ یہ اسیر مالٹا شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ، دیوبند میں ایک بہت بڑا نام. اور شیخ جو ہے وہ امت مسلمہ کی جو ڈیکلائن ہے، اس کی جو زوال پذیری ہے، اس پر غور و فکر کہاں چل رہا ہے؟ مالٹا کی اسیری میں، اس جزیرے پر جب وہ قید تنہائی میں تھے. کہتے ہیں امت کی زبو حالی پر جب میں غور کرتا ہوں تو دو اسباب ہے کہ جو کہ پاتا ہوں. ایک کہتے ہیں شیخ کہ پہلا سبب ہے قرآن کو ترک کر دے، اور دوسرا سبب ہے آپس کے مسئلے کی اختلافات، فروحی اختلافات، ہاتھ ادھر باندھنے ادھر باندھنے، آمین بالجہر کہنی ہے، بسر کہنی ہے. لہٰذا یہ مسئلے کے اختلافات ہیں کہ جو کہ امت کی زبو حالی کا اور ڈیکلائن کا سبب ہے. پہلا سبب کیا بتایا؟ قرآن کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا. اور دوسرا سبب مسئلہ کی اختلافات. اچھا، شیخ الہند رحم اللہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں مفتی محمد شفیع رحم اللہ اپنی اسی کتاب میں، کہ جس کا میں نے ابھی تعارف کرایا پیچھے، وحدت امت، اسی میں یہ شیخ کا قول نقل کر کے اس پر تبصرہ فرماتے ہیں مفتی محمد شفیع رحم اللہ. کہتے ہیں کہ شیخ نے دو باتیں کہیں، میرے نزدیک بات ایک ہی ہے امت کی زبو حالی اور ڈیکلائن کی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن کا ترک کر دینا. یہ قرآن جب امت کے درمیان میں تھا، یہ تو بڑے بڑے مقاصد ہیں کہ جو کہ رکھتا تھا، لیکن جیسے یہ قرآن نکلا ہے امت کے درمیان سے، تو اب کیا رہ گیا؟ اب وہ مقاصد تو اوجھل ہو گئے، وہ تو پس منظر میں چلے گئے، اور سامنے رہ گئے وہ چند فروحی اختلافات، اسی پر کفر کے فتوے، دست و گریبان، افتراق ہی افتراق. لہٰذا یہ ہے کہ یہ نبازی ہے کہ جو کہ پھر استاد محترم ڈاکٹر سارے رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کام لیا، اور تحریک رجوع القرآن پوری تحریک ہے کہ جو کہ شروع، جس کے مائل سٹونز اور سنگ ہائے میل آپ کو یہ نظر آتے ہیں، قرآن اکیڈمیز کا قیام ہے، رجوع القرآن کورسز ہیں، حلقات و دورات دینیہ ہیں، شارٹ کورسز ہیں، جس میں قرآن ہی پر فوکس ہے. جو شیخ الہند اسیر مالٹا کی تنہائی سے وہ عزم لے کے اٹھے تھے اور چلے تھے کہ میں جب یہ اسیری سے رہائی مجھے ملے گی تو میں قریہ قریہ، بستی بستی، عوامی سطح پر درس قرآن کی محفل کو سجاؤں اور یہ امت کو جوڑنے کی کوشش کروں. لہٰذا اسی کے لیے پھر جسے اسلم شیخ پوری صاحب رحم اللہ، جن کو شہید کیا گیا، مولانا اسلم شیخ پوری آپ کے ذہن میں آگے ہوں گے رحم اللہ، انہوں نے کہا تھا کہ آج ایک ڈاکٹر نے ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق یاد کرا دیا. یعنی ڈاکٹر اسحاق صاحب رحم اللہ کی انہوں نے مدح فرمائی کہ جس طرح سے قرآن کی انہوں نے چکی پھیری ہے اور کریا کریا، بستی بستی، قرآن کو عام کیا ہے واقعتاً، تو آج ڈاکٹر نے ہمیں ایک بھولا ہوا سبق ہے کہ جو کہ یاد کرا. تو بہرحال یہ ہے کہ امت وحدت امت کا ایک ذریعہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ قرآن مجید ہے. اس پر ہمیں لانا ہوگا، اسی سے ہمیں جڑنا ہوگا. ایک دوسری شے بھی اللہ کے رسول نے بیان فرمائی اتحاد امت کے لیے، اور وہ آبویس ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کی جو تشریح ہے وہ کدھر آئی؟ وہ سنت رسول اللہ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خلفائے راشدین کی سنت میں ہے جو کہ ہمیں جھلک نظر آتی. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کو سنا رہا ہوں، ترمذی شریف کی روایت ہے، اور یہ دوسری وحدت کا یہ ذریعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت پر عمل پیرا ہونا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَرَ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا، یعنی میرے بعد تم بہت سے اختلافات ہیں کہ جو کہ دیکھو، بہت سے اختلافات، اور جو بھی میرے بعد تم میں زندہ رہے، لہٰذا یہ ہے کہ فسیرہ اختلافاً کثیرہ، تو وہ کثرت سے اختلافات ہے کہ جو کہ دیکھے گا. اب اس ان اختلافات کے دور میں کرنا کیا ہوگا؟ آپ نے اس کی رہنمائی فرمائی کہ فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازم ہے اس دور میں، اختلافات کے دور میں، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت پر عمل پیرا ہو. اور آپ نے زور دیا کہ عضو علیہ بن نواجس، میری اور میری خلفاء راشدین کی سنت کو دانتوں سے پکڑ کے رکھنا، یعنی مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو. لہٰذا وحدت امت کا ایک ذریعہ وہ کیا ہو گیا؟ قرآن مجید. اور دوسرا ذریعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کی سنت، اس کا بھی اہتمام ہے کہ جو کہ ہمیں کرنا ہے. اور اگلی بات یہ ہے، بس یہ دو باتیں کر کے انشاءاللہ آج کی جو بھی ہماری نشست ہے وہ ختم ہو جائے گی. تیسرا بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ جو امت کو ایک وحدت فراہم کرتا ہے، اور وہ ہے عظیم مقصد میں جڑ جانا. یہ جو عظیم مقصد ہوتا ہے یہ بھی امت کو متحد رکھتا ہے. اور دیکھیے اس امت کا جو عظیم مقصد تھا، وہ سوچیں ذرا وہ کیا ہو سکتا ہے، یعنی اپنے ذہن میں لے کر آئیں. لہٰذا یہ بات آپ سوچیں، کولڈ انالیسس کریں کہ سب سے جو عظیم مقصد وہ ہو سکتا تھا وہ کس کا ہو سکتا تھا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے اوپر کوئی مقصد ہو سکتا ہے عظیم؟ نہیں. تو ذرا غور کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد وہ کیا تھا؟ آپ کو بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد بعثت جسے کہا جاتا ہے. یعنی تین مقامات پر قرآن مجید کے یہ الفاظ بار بار ہمارے دروس میں آتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ کے جس نے بھیجا اپنے رسول کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، الہدى کامل ہدایت، یعنی یہ قرآن مجید دے کر اور دین حق دے کر، عدل پر مبنی ایک نظام دے کر بھیجا. اور یہ کیوں بھیجا؟ یہ میوزیم میں سجانے کے لیے نہیں بھیجا، یہ صرف ایک مقدس کتاب بنانے کے لیے یہ قرآن نہیں آیا تھا، بلکہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس نظام عدل کو تمام باطل ادیان یا کل نظام حائے زندگی پر آپ غالب فرما دو. ولو کرے ہل مشرکون، ہاں یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ مقصد بعثت، عظیم مقصد وہ آپ کا تھا. پھر سورہ شورا کے آیت نمبر 13 میں پانچ اولو العزم رسولوں کا تذکرہ فرمایا گیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد میں پرویا تھا، خاص طور پر پانچ رسولوں کا تذکرہ. ویسے تو یہ مقصد جو ہے وہ تمام رسولوں کا تھا، سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں وہ بات آ جاتی، لیکن یہ ہے کہ پانچ اولو العزم رسولوں کا تذکرہ فرما کے جو بات کہی گئی وہ کیا؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا، دین کو قائم کرو اور اس معاملے میں کوئی تفرقہ تمہارے درمیان نہیں ہونا چاہیے، کوئی دو رائے نہیں ہونا چاہیے، یہ یونینیمس گول ہونا چاہیے پوری امت مسلمہ کا. اس عظیم مقصد کو حاصل کرو. اور وہ مقصد کیا ہے؟ اقامت دین، اسٹیبلشمنٹ آف دین. کیا مطلب بھائی؟ یہ دین کس کا عطا کردہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، بادشاہوں کا بادشاہ. کس کے ذریعے سے اللہ نے اس دین کو نافذ کرایا عرب کی سرزمین پر؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، جن کے ہم امتی ہیں، ہم ان کی محبت کے دعوے دار. لہٰذا یہ ہے کہ کیا سوچیں، یہ دین جو کامل دین ہے یہ صرف عرب کی سطح پر نافذ ہونے کے لیے آیا تھا یا پوری زمین پر نافذ ہونے کے لیے آیا تھا؟ لہٰذا پوری زمین پر یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے، اور عرب کی سطح پر یہ غلبہ اللہ کے رسول سے بنفس نفیس وہ کرایا گیا الحمدللہ ایک اجتماعیت کے ذریعے سے. پھر آپ نے اپنی زندگی میں اس کی ایکسٹینشن فرما دی. جو دروس قرآن کی محفل ہماری ہر جمعرات کو چل رہی ہے سلسلہ وار، اس میں سورہ توبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. اور یہ ہے کہ کس طرح سے آپ نے سلطنت روما عرب سے باہر نکل کر دین کو غالب جو ہے وہ فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد پوری دنیا میں صحابہ کرام ہیں کہ جو کہ پھیلے. مغرب کی وادیوں میں گونجی صدا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، تمام پوری دنیا میں صحابہ کرام اسی مشن کو لے کر جو ہے وہ آگے بڑھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوی دور، پھر آپ کے بعد خلفائے راشدین کا دور 30 سال پر مشتمل، یہ عظیم جو بھی مقصد اس کے حصول کی کوششیں چلی گئیں، امت کو جو ہے وہ ایک وحدت میں پرویا گیا. پھر خلافت راشدہ کے بعد یعنی 100 سال تک آپ اندازہ کیجئے خلافت عثمانیہ ہے کہ جو کہ قائم ہوئی. یعنی 100 سال پہلے کی بات ہے نا، آج 2025 میں بیٹھے ہیں، 1924 میں تنسیخ خلافت ہوتی ہے، خلافت عثمانیہ کو جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے اور ہماری نالائکیوں کی وجہ سے. لیکن یہ ہے کہ جب تک وہ یعنی عثمانی خلافت قائم تھی، پوری امت میں امت مسلمہ کے درمیان ایک وحدت کی ایک صورت تھی کہ جو کہ ہمیں نظر آتی تھی، یعنی آپس کے جھگڑوں کے باوجود ایک اتحاد کی فضا تھی پوری امت میں مسلمانوں کی، وہ قائم تھی، کوئی میلی آنکھ سے جو وہ دیکھ نہیں سکتا. لیکن یہ ہے کہ جیسے وہ خلافت کا خاتمہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اجتماعی مقصد وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، تو پھر افروحی اختلافات، اسی میں پھر دست و گریباں. لہٰذا یہ اس وقت کا المیہ ہے کہ جس کے تحت یہ مہم ہے جو 3 ہفتوں پر مشتمل تنظیم اسلامی کی طرف سے وہ چلائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں دعا کیجئے کہ جو بھی نیک مقاصد ہیں اور اس وقت جو افتراق ہمیں نظر آتا ہے، چاہے پاکستان کی سطح ہو چاہے پوری امت مسلمہ کا حال ہے، لہٰذا کوئی وحدت کی صورت ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن یہ ہے کہ اپنی خواہ ہم ڈالیں گے، جو بھی ذمہ داری ہمارے اوپر بنتی ہے وہ ہمیں ادا کرنی چاہیے اپنی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے. اور یہ ہے کہ سامنے یہ بھی رکھنا چاہیے کہ اس وقت جو فساد نظر آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے ابتدا میں، وہاں خود رب کائنات یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہو گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اپنی گناہوں کی وجہ سے، اپنی جو بھی ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے. اور فرمایا لیوزیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ وہ ان کے بعض اعمال کا پھر انہیں مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ پھر لوٹ آئے، شاید اللہ کے کوڑوں سے ان کے یعنی کچھ سبق انہیں حاصل ہو جائے اور وہ اپنا بھولا ہوا سبق اس کی طرف وہ دوبارہ سے پیش رفت کریں اور پلٹ جائیں، بھولا ہوا سبق ان کو یاد آ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں زلزلوں سے آزما رہا ہے، اللہ تعالیٰ سیلابوں کے ذریعے سے ہمیں ہلا رہا ہے، لیکن ہم ہلنے کا نام ہی لے رہے ہیں. ہم تو چین کی باسی بجائے بیٹھے ہیں کہ بھائی دشمن تو تلا بیٹھا ہے غزہ کے مسلمانوں پر، فلسطین کے مسلمانوں پر، ہم تو بچے ہوئے ہیں، بس اپنی فکر ہے اپنی. وہی مرغے کے دڑوے والی مثال، ایک مرغی ذبح ہو گئی اور دوسرے جو ہے وہ چین کی بانسری ہے کہ جو کہ بچا رہی ہیں. کب تک بنائیں گے؟ کب تک بچیں گے؟ یہ گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے دندناتا وہ آگے پھر رہا ہے اسرائیل، لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بس اپنی جو ہے وہ چین کی بانسری بجا کے بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو یہ حالات کی خرابی ہے اس کا فہم ہمیں نصیب فرما دے. اور یہ ہے کہ اس حوالے سے جو بھی ہماری صحیح ہے کوششیں ہیں وہ ہماری ہونی چاہئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً اس میں سنجیدگی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ہمیں واقعتاً امت کو جھنجھوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کا جو اصل مقصد ہے اس کی طرف پیش قدمی کے لیے جو بھی ہم سے ہو سکے دام دل میں سکنے، اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ انشاءاللہ آپ کو سہ ورقہ بھی یہاں پر مل جائے گا، اس کو بھی ضرور حاصل کر لیجیے.